جلسہ قرب محبت، میرے پیارے شیخ شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار، جلسہ قرب محبت. محبت میں کبھی ہے
گناہگاروں
بات تو یہ ہے کہ ایک کتاب ہے, اس کا نام اغلاط العوام ہے. اغلاط العوام یعنی عوام میں مشہور غلط مسائل, بعضی باتیں مشہور ہو جاتی ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا. اور میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ چونکہ ہم لوگ پہلے زمانے میں ہندوستان اور پاکستان ایک ہی تھا اور ہندوؤں اور مسلمان ملے جلے رہتے تھے, تو مسلمانوں نے اپنی جہالت اور دین سے دوری کے سبب بہت سی ہندوؤں کی رسومات اور ان کے اقوال کو اپنا لیا ہے, ان پر ان کا اعتقاد ہے. تو اس کتاب کے اندر بہت سی باتیں ایسی بتائی گئی ہیں جن کی کچھ بھی اصل نہیں ہے, اور بہت سے عقائد کی تو تصحیح کرنا انتہائی ضروری ہے ورنہ کفر کا اندیشہ ہے. تو یہ کتاب حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف فرمودہ ہے، اور اس میں کچھ اضافے حضرت کے ہی خلیفہ حضرت مسیح الامت مولانا مسیح اللہ خان صاحب قدس سرہ کے ہیں، اور اس میں کچھ ترتیب اور حاشیے بھی لکھے گئے ہیں، وہ ایک مولانا مہربان علی صاحب ہیں، انہوں نے لکھے ہیں۔ تو یہ کتاب میں چاہتا ہوں کہ ہر گھر میں ہو تاکہ اپنے عقائد کی بھی اصلاح ہو، اور جو بہت سی باتیں غلط مشہور ہیں دینی اعتبار سے تو اس کی بھی اصلاح ہو جائے، اس کو ہم چھوڑ دیں۔ اغلاط العوام اس کتاب کا نام ہے، اور تالیف ہے، تصنیف ہے حکیم الامت حضرت مولانا شاہ شف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ بازار سے انشاءاللہ مل جائے گی، اس کو منگوا کے ہر گھر میں رکھا جائے اور اس کا تھوڑا تھوڑا مطالعہ کیا جائے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ آج کل واٹس ایپ پہ یوں تو بہت سے آڈیو کلپ بھی آتے ہیں، خیر ویڈیو کلپ تو دیکھنا ہی صحیح نہیں ہے جس میں تصویریں ہوں جانداروں کی، لیکن میری مراد یہ تھی کہ آڈیو کلپ جسے کہتے ہیں آواز کے پیغامات، صوتی پیغامات، تو اس میں مختلف باتیں بزرگوں سے اور علماء سے منسوب کر کے سنائی جاتی ہیں، لوگوں کو بھیجی جاتی ہیں، پھر اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو آگے فارورڈ کریں، تو ذرا بھی جن میں دین کی سمجھ نہیں ہوتی وہ دھڑا دھڑ اس کو فارورڈ کرتے ہیں، کیونکہ بڑی چکنی چپڑی باتیں ہوتی ہیں، بہت متاثر کن ہوتی ہیں۔ تصدیق کی تو ہمیں فرصت ہوتی نہیں کہ علماء سے ہم تصدیق کر لیں کہ یہ بات ٹھیک بھی ہے یا نہیں، اور اگر معلوم بھی کرتے ہیں تو کسی گرے پڑے آدمی سے جس کو نہ علم دین ہے نہ کوئی وہ حق پر ہے۔ تو اول تو میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ اسمارٹ فون جہاں معاشی ضرورت بن گیا ہے، اور لڑکوں کی اسٹڈی کا ذریعہ ہے، تعلیم عصری تعلیم کے حاصل کرنے کا، اور اس سے بے شمار کام لیے جا رہے ہیں، معاش کے بھی کام لیے جا رہے ہیں، پڑھائی کے بھی کام لیے جا رہے ہیں، دینی اداروں میں بھی کام لیا جا رہا ہے، لیکن اسی طرح سے اس سے گمراہی کا کام بھی لیا جا رہا ہے، عقائد کی خرابی کا کام بھی لیا جا رہا ہے۔ نقال اور جعلساز قسم کے لوگ بڑے سرگرم ہیں، خصوصاً غیر مسلم بڑے سرگرم ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کے عقائد کو خراب کر کے ان کا ایمان برباد کر دیا جائے، تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے دنیا بھی مصیبت میں رہیں اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اور بازے آڈیو کلپ تو میں نے خود بھی سنا ہے کہ ایک بزرگ عالم کی آواز بنا کر اور کوئی وظیفہ بتایا گیا تھا، یہ پہلے کی بات ہے، تو بعد میں معلوم ہوا کہ وہ تو اندازہ ہو ہی رہا تھا کہ یہ آواز ان کی نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگوں نے آواز نہیں سنی ہوتی، نام سنا ہوتا ہے تو اس سے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں اور غلط سلط باتیں وہ اس میں ٹھونس دیتے ہیں، اور اس طرح عوام کی گمراہی کا وہ آڈیو کلپ بہت سے لوگوں کو جو ہے اس کی تصدیق بھی نہیں کرنے کی توفیق ہوتی، اور ان کو یہ بات نہیں پہنچتی کہ یہ غلط ہے، تو اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ اسمارٹ فون جن لوگوں نے رکھا ہوا ہے، اگر شدید ضرورت نہیں ہے کہ جس کے بغیر گزارا ممکن نہیں تو بھائی مجبوری ہے، لیکن اگر شدید ضرورت نہ ہو تو اس کو خدا حافظ کہا جائے اور سادہ موبائل رکھا جائے، اگر یہ نہیں کر سکتے تو یہ جو مختلف جگہوں سے آڈیو کلپ آتے رہتے ہیں، اور میں نے پہلے کہہ دیا کہ ویڈیو والے تو ہرگز نہ دیکھنے چاہیے، کیونکہ نامحرم کو دیکھنا چاہے دین کی بات کر رہا ہو کتنا بھی بڑا عالم ہو جائز نہیں ہے، اسی طرح نہ تو مرد کو عورت کو دیکھنا جائز نہ عورت کو مرد دیکھنا چاہیے، خبریں ہیں یا کوئی دینی بیانات ہیں ہرگز بھی دیکھنے نہیں چاہیے۔ تو لیکن آڈیو کلپس میں بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے، مختلف بزرگوں اور علماء کے نام سے کوئی بات منسوخ کر دی جاتی ہے، اور بعض اوقات اس کی کوئی اصل نہیں ہوتی، اگرچہ ان میں اصلی پیغامات بھی ہیں، جیسے کہ ایک پیغام آج کل گردش کر رہا ہے اور اس میں حقیقت بھی معلوم ہوتی ہے اللہ عالم، لیکن بظاہر وہ ٹھیک معلوم ہوتا ہے، آواز بھی سمجھ میں آتی ہے کہ انہی بزرگ کی ہے، مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی۔ اور جو ایک عالم نے ان کو ٹیلی فون پر میسج کیا ہے یا وائس میسج کیا تھا کہ ان کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور وہ عالم چونکہ پیروں سے معذور ہیں تو مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب ان کو ویل چیئر پر خود لے کے جا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ہی ان کو یہ استغفار کے الفاظ تعلیم فرمائے، تو بالکل ٹھیک ہوگا۔ اور یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو جیسا کہ حضور کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس نے مجھے کو دیکھا، اور خواب میں جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرمائیں اگر وہ خلاف شریعت نہ ہو تو اس پر عمل کر لینا چاہیے، لیکن یہ خلاف شریعت کی قید نعوذ باللہ اس لیے نہیں لگائی گئی کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خلاف شریعت تعلیم دیں گے، بلکہ اس لیے لگائی ہے، اس لیے لگائی گئی ہے تاکہ جھوٹے اور جال ساز لوگوں کا سدے باب ہو سکے، یا جو آدمی خواب دیکھ رہا ہے اس کی سمجھ میں کوئی کمی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا یا یہ فرمایا تھا، یا وہ بھول جائے، تو اس لیے قید لگائی گئی ہے کہ خلاف شریعت اگر کوئی بات ہوگی تو اس کو نہیں مانا جائے گا، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، چاہے خواب دیکھنے والے کے خیال میں حضور نے یہ بات فرمائی ہو، لیکن اب اس کو شریعت کے ترازو میں تولا جائے گا کہ دیکھنے والے نے صحیح سمجھا ہے، خواب صحیح دیکھا ہے، کوئی اس کو پریشانی لائق تھی، پریشان خیالی کی وجہ سے بھی خواب آ جاتے ہیں، لیکن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو یقیناً آپ ہی کو دیکھا، لیکن آپ کے الفاظ مبارک کو سننے میں اس خواب دیکھنے والے سے غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے شریعت کی قید لگائی گئی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک خواب ہے جو کسی عالم نے حضرت مولانا مفتی صاحب کو بھیجا، اور اس میں استغفار کی کثرت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور اس میں تنبیہ بھی فرمائی ہے آپ نے کہ بڑی مصیبت آنے والی ہے امت پر، لہذا اس استغفار کو کیا جائے۔ تو جس کے پاس وہ استغفار پہنچا ہو، لکھا ہوا، صحیح لکھا ہوا ہو، وہ اس کو عقیدتاً پڑھ لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، تو حضور کی تعلیم پر عمل کرنا آج بھی ویسا ہی مستحسن ہے، تو لمبر یہ ہے کہ یہ کوئی فرض یا واجب چیز نہیں ہے، فرض یا واجب نہیں ہو جاتا کہ کسی نے خواب دیکھا کہ آپ نے یوں فرمایا ہے تو وہ اس کو جو ہے اس پر عمل شروع کر دے، تو فرض سمجھ کے یا واجب سمجھ کے نہ کریں، محبت میں اس عمل کو کر سکتے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر بھی عمل ہو جائے۔ تو یہ استغفار پہلے جب آیا تھا اس وقت اس کی کوئی سند وغیرہ نہیں تھی، اب اس کی سند بھی انہوں نے بھیجی ہے، یہ مشکاۃ شریف کی نماز کے باب میں اس میں لکھا ہوا ہے، میں نے نہیں دیکھی کتاب میں، لیکن جو آیا تھا اس میں کلپ اس میں اب وہ آیا ہے کہ یہ استغفار کے الفاظ بھی ہیں، تو جو آدمی صحیح طریقے سے پڑھ سکے، صحیح پڑھنا جانتا ہوں اس کو پڑھ لے، کچھ چند بار ضرور پڑھ لے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی اطاعت کا کچھ حق ادا ہو جائے۔ بہرحال اس خواب کی روح یہ ہے کہ ہمیں کثرت سے استغفار کرنی چاہیے، آپ کی اصل تعلیم اس کی روح یہ ہے کہ کثرت سے ہم استغفار کریں، اور بلا شبہ استغفار کرنے سے مصیبتیں اور آفتیں ٹلتی ہیں اور خیر و برکت آتی ہے، ہر طرح کی خیر و برکت آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی دور ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور غضب کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بات تو رہی اس کلپ سے متعلق، اور یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے مختلف وظائف اسمارٹ فون پہ آتے رہتے ہیں، پیغامات کثرت سے آتے رہتے ہیں، یہ پڑھیں یہ پڑھیں یہ پڑھیں، اور ان کی فضیلتیں بھی آتی رہتی ہیں اور فضائل بے شمار ہوتے ہیں، تو بعض لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ بھی کر لیں یہ بھی کر لیں یہ بھی کر لیں، پھر وہ کر نہیں پاتے۔ ظاہر ہے کہ انسان ہے، اس کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے بہت سارے کاموں کی ضرورت ہے، بہت مشاغل ہیں، اور دماغ کو بھی تحمل نہیں ہو پاتا۔ تو ایک بات اطمینان کے لیے یہ عرض کر دیتا ہوں کہ ان سب وظائف کی فضیلت کو تسلیم کرنا چاہیے اور یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ بالکل صحیح ہے، لیکن یہ اطمینان بھی ہونا چاہیے اپنے مشائخ پر کہ ہمارے مشائخ نے جو وظائف تعلیم فرمائے ہیں تو وہ ہمارے لیے کافی اور وافی ہیں. کیونکہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف ادوار میں، مختلف زمانوں میں، مختلف حالات میں مختلف لوگوں کو، مختلف عادت کے لوگوں کو مختلف وظائف تعلیم فرمائے. تو کوئی یہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے وظائف تعلیم فرمائے اس کے پورے پر عمل کرنا ہمارے اوپر فرض واجب نہیں ہے. حالات مختلف ہوتے تھے، لوگوں کی عادتیں مختلف ہوتی تھیں اور مختلف زمانے ہوتے تھے، تو اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وظائف تعلیم فرمائے. آپ کا یہ مقصد نہیں تھا کہ ہر آدمی ہر وظیفے کو پڑھے. جو وظیفہ جس کو بتلایا وہ اسی کے لیے تھا. بعض وظائف عام ہیں، بعض وظائف خاص حالات میں دیے گئے. تو اس لیے اپنے مشائخ پر اطمینان رکھنا چاہیے. بعض لوگ پریشان رہتے ہیں کہ فلاں تو یہ کہہ رہا تھا کہ فلاں وظیفے میں اتنا فائدہ ہے، ہم تو ہمارے مشائخ نے تو کبھی یہ وظیفہ بتایا نہیں. تو یہ اپنے مشائخ پر بے اعتمادی کی یہ دلیل ہے، بے اعتمادی. اور جو آدمی کو اعتماد اپنے شیخ پر نہیں ہوتا وہ اس کو نفع نہیں ہوتا، اللہ کے راستے میں ترقی نہیں ہوتی، اس کو ہمیشہ ڈانوا ڈول رہتا ہے، ترقی نہیں کر پاتا. کیوں نہیں یہ بات ہماری سمجھ میں آتی کہ ہمارے مشائخ نے جو وظائف تعلیم فرمائے کیا یوں ہی بے سوچے سمجھے، بغیر تعلیم کے، بغیر علم حاصل کیے انہوں نے یہ وظائف بتائے ہیں؟ کیوں ہماری یہ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے مشائخ کا تعلق نصیب فرمایا ہے جو علم میں بھی بہت اعلیٰ تھے اور تعلق مع اللہ میں بھی بہت ہی اعلیٰ تھے. تو پھر ہمیں فکر کی کیا ضرورت ہے؟ شیخ ایک باپ کی طرح ہوتا ہے کہ جیسے باپ کی ہاتھ میں چھوٹا بچہ انگلی دے کر چلتا ہے بے فکری کے ساتھ، جہاں باپ لے جاتا ہے وہاں جائے. تو اس طرح ہمارے مرشد بھی ہمارے روحانی باپ ہیں. وہ ہمارے لیے کیا، ہم خیال کرتے ہیں کہ ہمارے لیے ان کو یہ فائدے عزیز نہیں تھے، بلکہ ہمارے لیے سب سے اعلیٰ وظائف انہوں نے چن کر ہمارے لیے مقرر فرمائے ہیں، جو انشاءاللہ تعالیٰ انہی وظائف سے ہماری ترقی ہوتی رہے گی. اب یہ اور بات ہے کہ دوسرے وظائف کو کبھی کبھار پڑھ لے، فضیلت کے لیے پڑھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور بلکہ پڑھ بھی لینا چاہیے، لیکن پریشان نہیں ہونا چاہیے، کنفیوز نہیں ہونا چاہیے. اور جو وظائف ہمارے مشائخ نے بتلا دیے اس پہ اطمینان کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ دوام کرنا چاہیے، پابندی کرنی چاہیے. اور سب سے بڑا وظیفہ جو ہمارے مشائخ نے بتلایا ہے وہ ہے تقویٰ، گناہ سے بچنا. جو آدمی یہ ایک ہی کام کر لے، ہمارے حضرت نے بارہا فرمایا اور بالکل سچ بات ہے کہ جو تقویٰ سے رہ لے گا اس کو وظائف کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. وظائف کی سب سے بڑا وظیفہ تقویٰ ہے، گناہ سے بچنا. اس تقویٰ سے اللہ تعالیٰ کا ایسا قرب نصیب ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر جو ہے وہ اللہ کا مقرب ہو جاتا ہے، اور کوئی ذات اپنے مقرب کو پریشان حال نہیں رکھے گی، نہ پریشان حال دیکھ سکتی ہے. تو سارے مسائل اللہ تعالیٰ اس کے حل کر دیں گے، ساری پریشانیاں اس کی دور ہو جائیں گی. تو ایک کام پر دھیان زیادہ کرنا چاہیے، وہ ہے تقویٰ. لیکن ہمارے یہاں مزاج وظیفے کا زیادہ ہے کہ وظیفے مل جائیں تو آسانی سے ہزار دفعہ بھی پڑھ لیں، 500 دفعہ بھی پڑھ لیں تو وہ آسان ہے، مگر زبان کو روکنا، آنکھ کو جھکانا، کانوں کو بند رکھنا غیبت سے اور چغلی سے اور گانے بجانے سے، یہ مشکل معلوم ہوتا ہے. نفس پہ یہ بھاری ہے، اور ہمارے مشائخ نے نفس پر ہی محنت کرنا سکھایا ہے، دل پر محنت کرنا سکھایا ہے جو اصل کام ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور تمام فتن اور شرور سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لہو انک لست بخیر من احمر ولا اسود الا ان تغزله بتقویٰ. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، تو سیاہ اور سرخ رنگ کے سبب بہتر نہیں ہے، مگر تو ان دونوں میں کسی ایک سے فضیلت حاصل کر سکتا ہے تقویٰ سے. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سیاہ سے مراد اہل عجم ہیں، غیر عرب لوگ، اور سخرن سے مراد عرب ہیں۔ اور مطلب حدیث شریف کا یہ ہے کہ فضیلت کا مدار ظاہری رنگ اور صورت پر نہیں ہے، اور نہ نسبت پر ہے کہ فلاں سید اور فلاں پٹھان ہے، بلکہ افضل وہ ہے جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ترجمہ، تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکرم یعنی عزت والا وہ ہے جو تم سب سے زیادہ متقی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں آج عورتوں کی نماز میں خاص فرق بتایا جائے گا، جبکہ یہ سنتیں ہم پڑھ چکے ہیں مردوں کی نماز سے متعلق، مردوں کے لیے کیا کیا چیز سنت ہے۔ اب اس میں عورتوں کی نماز میں جو فرق ہے وہ بتلایا جا رہا ہے کہ عورت تکبیر تحریمہ کہتے وقت دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھائے، مردوں کے لیے کانوں تک اٹھانا تھا، عورتوں کے لیے کندھوں تک اٹھانا ہے، اس سے اوپر نہ کرے، اور اس طرح اٹھائے کہ دونوں ہاتھ دوپٹے سے باہر نہ نکالے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھے، مرد ناف کے نیچے باندھتے ہیں، عورتوں کے لیے سینے پر ہاتھ باندھنا سنت ہے، اور دانی ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھ دے، بس سیدھے سیدھے ہاتھ رکھ دے، مردوں کی طرح چنگلیاں اور انگوٹھے سے گٹے کو نہ پکڑے۔ تیسری بات یہ ہے کہ رکوع میں کم جھکے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملا کر گھٹنوں پر رکھے، جیسے مرد انگلیوں کو کشادہ رکھتے ہیں، عورتوں کو چاہیے کہ انگلیاں ملا کر رکھیں گھٹنے پر، اور دونوں بازو پہلو سے خوب ملائے رکھیں، اور دونوں پیروں کے ٹخنے بالکل ملا دیں، یعنی سمٹ کر کے رکوع کریں۔ اسی طرح سجدہ ہے نمبر چار، کہ سجدے میں پیر کھڑے نہ کریں بلکہ دانی طرف کو نکال دے، دونوں پیر دانی طرف کو نکال دیں، اور خوب سمٹ کر اور دب کر سجدہ کریں کہ پیٹ کو رانوں سے اور بازو دونوں پہلوؤں سے ملا دے اور کوہنیوں کو زمین پر رکھ دے۔ اور پانچویں چیز ہے کہ قعدے میں بائیں طرف بیٹھے اور دونوں پاؤں دہنی طرف نکال دے، اور رانوں پر دونوں ہاتھ کو رکھ دے، اور ہاتھوں کی انگلیاں خوب ملا کر رکھے۔ نشتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کتاب میں جو ہے یہ آخری فصلیں جو ہیں اس میں جو ہے بعض درود شریف کے سیغے ہیں جن کے کرنے سے اس میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہونے کا امکان ہے۔ اب میں اس کتاب کو پھر شروع سے پڑھتا ہوں۔ الحمدللہ یہ کئی دفعہ کتاب ختم ہو چکی ہے، اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس کتاب کی بڑی برکت ہے۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تذکرے، کسی بھی طریقے کا تذکرہ، آپ کی عادات مبارکہ کا تذکرہ، آپ کے حلیہ شریف کا تذکرہ، آپ کی ادنا سے ادنا نسبت والی چیز یا انسان کا تذکرہ، سب کا سب عبادت ہے، باعث برکت ہے، اجر و ثواب ہے۔ اور اس کتاب سے متعلق پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے تصنیف کی ہے، تالیف کی ہے، اور اس کا بڑا جو ہے وہ کرامت ظاہر ہوئی کہ جب حکیم الامت رحمہ اللہ اس کتاب کو لکھ رہے تھے تو جس دن لکھتے اس دن تعاون کی وبا پھیلی ہوئی تھی، تو جس دن لکھتے اس دن کوئی موت واقع نہ ہوتی تھی، اور جس دن رہ جاتی تھی لکھنے سے اس دن اموات ہو جاتی تھی تعاون کی وجہ سے۔ تو جب یہ روایت مسلسل پہنچی حکیم الامت کو تو حکیم الامت رحمہ اللہ نے اس کو مسلسل لکھنا شروع کیا، تو مسلسل اموات بند ہو گئیں، اور پھر یہاں تک کہ تعاون کی وبا بھی جاتی رہی۔ تو اس کتاب کو تھوڑا تھوڑا ہم پڑھتے ہیں۔ پہلی فصل ہے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں۔ پہلی روایت عبد الرزاق نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، مجھ کو خبر دیجئے کہ سب اشیاء سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز پیدا کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر، اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے، یعنی اس معنی میں کہ نور الہی اس کا مادہ تھا، بلکہ اپنے نور کے فیض سے پیدا کیا۔ یہ معنی نہیں ہے کہ نور الہی اس کا مادہ تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کے فیض سے پیدا کیا، پھر وہ نور قدرت الہیہ سے جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا سیر کرتا رہا، اور اس وقت نہ لوح تھی نہ قلم تھا، اور نہ بہشت تھی اور نہ دوزخ تھا، اور نہ فرشتہ تھا، اور نہ آسمان تھا اور نہ زمین تھی، اور نہ سورج تھا اور نہ چاند تھا، اور نہ جن تھا اور نہ انسان تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اور مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے چار حصے کیے، اور ایک حصے سے قلم پیدا کیا، اور دوسرے سے لوح، اور تیسرے سے عرش۔ آگے طویل حدیث ہے، فائدے میں لکھا ہے کہ اس حدیث شریف سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اول الخلق یعنی سب سے پہلا تخلیق کیا جانا باولیت حقیقیہ ثابت ہوا، کیونکہ جن جن اشیاء کی نسبت روایات میں اولیت کا حکم آیا ہے، ان اشیاء کا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے آخر ہونا اس حدیث میں منصوص ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ الہ العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ، مسلمانوں پر جو مصائب پریشانی آ رہی ہیں، آفتیں آ رہی ہیں، قدرتی آفات ہیں، اے اللہ ان کو اپنے فضل سے دور فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ ان آفات کو ہم سے اٹھا لے۔ یہ ترکی میں جو زلزلہ آیا ہے، کئی سو افراد کا خبر آئی ہے کہ اس میں شہید ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس مصیبت کو دور فرما دیجیے۔ یا اللہ، ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد فرمائیے، اللہ ان کی نصرت فرمائیے، ان کی ہر مشکل اور پریشانی کو دور فرمائیے، اور ان کے اللہ بھوک کا، اور ان کے کپڑوں کا، اور ان کے چھت کے لیے انتظام فرما دیجیے۔ اے اللہ، جو بھی بے سہارا ہے، اللہ ان کا سہارا بن جائیے۔ اللہ ان کے لیے غذا کا، اور دواؤں کا، اور لباس کا، اور ان کی ضرورتوں کا انتظام فرما دیجیے۔ اللہ، ہمیں بھی ان کی مدد کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اور ہم کو ایسی آفتوں سے اللہ 100% حفاظت فرما دیجیے۔ اللہ، ہم ان آفات کا تحمل نہیں کر سکتے۔ اے اللہ، یہ زلزلے اور یہ بارش کی بہتات اور سیلاب اور قدرتی آفتوں کا اللہ ہم کہاں تحمل کر سکتے ہیں؟ اے اللہ، ہمیں معاف فرما دیجیے، اور ہم سے اے اللہ اپنی ناراضگی کو اٹھا لیجیے، اور اپنے کرم سے ہم سے راضی ہو جائیے۔ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائیے، استغفار کی، دل سے استغفار کی کثرت کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اللہ، اپنے کرم سے ہم سے راضی ہو جائیے، اور ہماری تمام جائز حاجات کو اللہ اپنے خزانۂ غیب سے پورا فرمائیے، اور جس کی کوئی بھی مشکل ہو اللہ اس کو آسان فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔